دوسرے تعلیمی اداروں میں ان بچوں کا ایمان چھن جاتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. مثلا ایسے تعلیمی ادارے میں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے جہاں دیوالی یا ہولی کے موقع پر زبردستی ان کو ٹیکا لگاتے ہیں, اور وہ سوچتا ہے کہ بڑی مشکل سے مجھے ایڈمیشن ملا ہے, اب اگر میں کہوں گا یہ میں کروں گا نہیں تو یہ مجھے پریشان کریں گے, چلو آپ کیا فرمائش دیں گے ایسے ان سے. ٹھیک, اسی طرح سے کچھ تعلیمی اداروں میں وہ پرائر پڑھائے جاتے ہیں جو سراسر مشرکانہ ہیں, جسے وندے ماترم پڑھاتے ہیں. اسی طرح سے کچھ تعلیمی اداروں میں باہر بھی اور یہاں بھی نماز پڑھنے پر بین ہوتی ہے, نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح سے کچھ تعلیمی اداروں میں بچوں کو ہاسٹلوں کے اندر اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ لڑکا اور لڑکے دونوں ایک کمرے. اب اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ بچوں کو پڑھاؤ مت, کیونکہ تعلیم آپ کی ضرورت ہے اور تعلیم کے بغیر آج کے دور میں زندگی گزارنا مشکل. لیکن عقل مندی یہ ہے کہ جب انسان کوئی دوائی کھاتا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بھی فکر کرتا ہے. جب ہم اپنے بچے کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجیں گے تو وہاں جو سائیڈ ایفیکٹ اس کو ہونے کے خطرے ہیں ان کا ان کی فکر ضرور ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ ڈگری لے کر آ رہا ہے مگر ایمان کھو کے آ رہا ہے, اور ایمان کھونے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی کو پتہ چل جائے کہ میں ایمان سے محروم ہوں, اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے اور اس کا ایمان چھن چکا ہو. جیسے انسان کو طرح طرح کی بیماریاں لگتی ہیں اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور جب وہ آخری درجے کو پہنچ چکی ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے مجھے تو فنا بیماری ہو گئی. لہٰذا جن بھائیوں کے بچے یا لڑکے یا لڑکیاں باہر کی تعلیم گاہوں میں پڑھ رہے ہیں کہیں بھی, ان کے لیے اس پہلو کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ بیٹا آپ وہاں پڑھ رہے ہیں مگر ایسے کام مت کرنا جس کی وجہ سے کہیں تمہارا ایمان ہی نہ چن جائے. مثلا ایک تعلیمی ادارے میں جو غیر مسلموں کا ہے, ان کے ہاں دیوالی یا ہولی, انہوں نے کیا کیا, بہت اعلیٰ درجے کی مٹھائیوں کا انتظام کیا اور مندر میں لے جا کر کے وہ مٹھائیاں وہاں سے لائے اور سارے بچوں میں تقسیم کی. یہ چڑھاوا ہے اور یہ کھانا حرام ہے, کیونکہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ مندر کی طرف سے آپ کو تبرک ہے, وہ تبرک کیوں, اور اس چیز کو کھانا بھی جائز نہیں ہے. اب اگر کھا گیا, لڑکا کہتا ہے کہ جی اگر نہیں کھاؤں گا تو یہ پتہ نہیں مجھے کیا کہیں گے, اس مشکل میں آ کر کے وہ بیچارہ کھا لیتا ہے, صحیح نہیں ہوگا. اسی طرح سے کہیں ٹیکے لگواتے ہیں, کہیں جنگن من تو شاید اتنا خطرناک ہے جتنا وندے ماترم خطرناک. جنگن من میں مشرکانہ جملہ نہیں ہے لیکن وندے ماترم میں مشرکانہ جملہ ہے کہ میں زمین کی پوجا کرتا ہوں. ہم تو کسی کی پوجا کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم تو ایک اللہ کو مانتے ہیں. اس لیے ایک نقطہ یہ جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ جن بھائیوں کی اولادیں, لڑکا ہو یا لڑکی, باہر کے سکولوں میں, باہر کی تعلیم گاہوں میں پڑھ رہے ہیں, چاہے وہ بنگلور میں, چاہے دلی میں, چاہے بمبئی میں, چاہے مدراس میں, چاہے بھوپال میں, جہاں بھی پڑھ رہے ہیں, ان بچوں کو بار بار یہ بات کہتے رہیے کہ بیٹا تم ایسا کام مت کرنا جس کی وجہ سے, دیکھو آپ مسلمان ہیں, ایسا نہ ہو تم ڈگری لے کر کے تو آؤ مگر ایمان کھو کے آ جاؤ. ایک بات یہ عرض کر, اس کی بڑی تفصیلات ہیں, ظاہر ہے وہ اس وقت تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. دوسری بات عرض کرنی ہے تو اخلاقیات کے قبیل سے, ہمارے ہاں گھروں میں, دفتروں میں, دکانوں پر بہت سارے مسائل اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم خود کچھ کام کرنے کو اپنے لیے انسلٹ سمجھتے ہیں. مثلا گھر میں ہیں, میں تھوڑے اپنے جوتے کی پالش خود کروں گا, یا ماں سے کراؤں گا یا بہن سے کراؤں گا, اور نکاح ہو گیا تو بیوی سے کراؤں گا کہ صاحب جی میں افسر ہوں, میں اتنا پیسہ کمانے والا ہوں, میں صاحب ہوں. اس صاحب ہونے کی وجہ سے بہت سارے وہ کام جو اپنے ہاتھ سے خود کرنے چاہیے آدمی نہیں کرتا ہے تو طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ مزاج صحیح نہیں ہے, اس مزاج کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. اس مزاج کا نقصان میں مثال عرض کرتا ہوں, ہے تو ویسے لطیفہ ہی قسم کا لیکن مثال عرض کرتا ہوں, جس زمانے میں انگریز برصغیر پر قبضہ کر رہے تھے تو وہ آہستہ آہستہ قبضہ کرتے کرتے جب لکھنؤ میں داخل ہوئے ہیں, لکھنؤ میں, اور لکھنؤ کا قبضہ انہوں نے کر لیا, تو جو لکھنؤ کا نواب صاحب تھا,
لکھنؤ اودھ پر قبضہ ہو گیا انگریزوں کا, اور جب فوجیں داخل ہو گئیں اس کے محل میں جب داخل ہو گئے تو دیکھا نواب صاحب اپنے تخت پر پاؤں نیچے لٹکا کے بیٹھے ہیں. تو ایک نے ہنستے ہنستے پوچھا, نواب صاحب آپ بھاگے کیوں نہیں, آپ نے یہ نہیں سوچا آپ گرفتار ہو جائیں گے؟ ظاہر یہ وہ لوگ تھے جو بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا تھا, تو اس کے بیٹوں کی گردنیں کاٹ کر کے وہ بچوں کے سر بہادر شاہ ظفر کے سامنے لائے تھے, یہ وہ قومیں تھیں. تو تم بھاگے کیوں نہیں؟ تو نواب صاحب نے کہا ہم بھاگنے کے لیے تیار تھے مگر وہ ہمارا جوتا پہنانے والا آیا نہیں, اس لیے ہم بھاگ نہ سکے. یہ اس کا تو نواب صاحب اس انتظار میں ہیں کہ کوئی صاحب آئیں گے مجھے جوتے پہنائیں گے, اس کے بعد پھر میں یہاں سے چلوں گا. نواب صاحب آئیں گے ایک آدمی جوتا پہنانے والا ہوگا, پھر وہ دوسرا آدمی آئے گا وہ سلوٹ مارے گا, پھر وہ تسمے مارے گا, پھر تیسرا آدمی آئے گا اس کو. یہ مزاج کے اپنے ہاتھ سے کام نہ کرنا یہ مزاج صحیح نہیں ہے. ابھی سے مزاج بنانا چاہیے اپنے ہاتھ سے اپنے کام خود کرے. اب میں مثال عرض کرتا ہوں, صحابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوا کرتے تھے, میں اگر آٹا گونتی تھی تو حضور چولہا جلاتے, حضور نے نہیں سوچا کہ چولہا جلانا تمہارا کام ہے میرا کام نہیں, میں تو ساری کائنات کا سردار ہوں, اس میں کیا شک. لیکن آپ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے کو ٹیب لگا رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں یہ سمجھنے والے کہ بغیر پانی آپ ٹیب دیں میں سے کیسے انسر, میری شان گر جائے گی. صحابی ہیں, مشہور صحابی ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ, نوجوان لڑکا تھا انس ابن مالک, نوجوان کیا چھوٹا بچہ. تو ان کے والدہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا باپ مر چکا ہے, میں چاہتی ہوں آپ کی خدمت کروں, مگر میں کیا کروں خدمت, اب اور کچھ نہیں تو یہ بیٹا میں آپ کو دیتی ہوں یا آپ کی خدمت کرے گا. چاہے انس ابن مالک نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے, اور وہ کبھی کہیں جا کر سو جاتا تھا پھر حضور جا کر ڈھونڈ کر لاتے تھے پھر اس کو اٹھاتے تھے, کبھی کسی کام کے لیے بھیجتے تھے تو وہ وہاں جا کر بچوں سے کھیلنے لگتا تھا, کبھی کسی کام کہتے وہاں نہیں جانا یہ کام مت کرنا وہ چلا جاتے تھے. تو حضرت انس ابن مالک اخیر میں کہتے تھے حضور نے کبھی نہیں کہا مجھے تجھے میں نے منع کیا تھا یہ کام تو نے کیوں کیا, کبھی نہیں کہا, اور کبھی نہیں کہا میں نے تجھے یہ کہا تھا یہ کام کرنے کو سکے اس گروت میں سوائے بولو. یہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, بخاری شریف میں جہاں زکوٰۃ کا چپٹر ہے اس زکوٰۃ کے چپٹر کی آخری حدیث یہی ہے. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا, میری ماں نے کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ حضور کے پاس اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تحنیک کریں گے. تحنیک کا مطلب ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد کسی نیک انسان سے کھجور چبوا کر کے اس کھجور کا تھوڑا سا اس کے منہ میں ڈالیں, کھجور نہ ہو تو شہد, اور کوئی نیک انسان نہ ہو تو خود ہی اپنے ہاتھ سے, اس کو کہتے ہیں تحنیک کرنا. یہ بخاری میں تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب حضور کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام مارکا لگا رہے تھے. کیا چیز ہے؟ بیت المال کے یعنی سرکاری خزانے کے اونٹ, یہ اونٹ گویا حضور کی نگرانی میں ہے, حضور منتظم اعلیٰ ہیں خزانے کے, خزانہ کتنا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن بہرحال منتظم اعلیٰ حضور خزانے کے ہیں, حضور گویا خود بھی وزیر خزانہ ہیں. تو بیت المال کے اونٹ, اب ان اونٹوں کے بارے میں خطرہ ہے یہ دوسرے اونٹوں کے ساتھ اگر مل جائیں گے تو پہچان میں نہیں آئیں گے, کیونکہ بیت ال جو آدمی اپنے اونٹ بچپن سے پالتا آ رہا ہے اسے معلوم ہے میرا اونٹ ایک یہ ہے, اور جو اونٹ کچھ آج آئے کچھ کل آئے کچھ پرسوں آئے ہیں اور جا رہے ہیں, کچھ آئے اور تقسیم بھی ہو گئے کچھ آئے, اور ان اونٹوں کو پہچان میں رکھنا مشکل ہے. اس پہچان میں رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کو سب کو نشان لگایا جائے, یہ نشان جو ہوگا یہ علامت ہوگی کہ بیت المال کا اونٹ ہے. جیسے بکروال, جب بکروال کی بکریاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو بعد میں وہ بکروال اپنی بکری کو نشان لگاتا ہے اور نشان سے پہچانتا ہے جس بکری کا یہ نشان وہ میری ہے. جیسے یہ باغوں والے جو ہیں یہ اپنی پیٹیوں کو وہ مارکا لگاتے ہیں, وہ اس پر وہ ٹین کا اس پر یہ رنگ رہیں گے اس کے آخر اس پر لکھا آئے گا, مارکا لگانا اسے کہتے ہیں. اب یہ بیت المال کے اونٹوں کا مارکا لگانا ہے یعنی نشان لگانے ہیں, وہ نشان کیا ہوگا, کسی جگہ پر یا تو بال کاٹتے ہوں گے یا کسی جگہ پر کوئی کلر کر دیتے ہوں گے, کوئی طریقہ رہا ہوگا. تو اپنے اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بیت المال کے اونٹوں کو نشان لگانا ہے تاکہ یہ گم نہ ہو جائیں یا کسی کے گھر میں چلے جائیں تو ہم پہچان سکیں انہیں کہ بیت المال کے اونٹ ہیں, یا کوئی آدمی نہ لے جائے کہ صاحب بیت المال کے نشان لگا ہوا رہے گا. یہ نشان کس سے لگوانے چاہیے تھے؟ ظاہر ہے جب حضور صحابہ کو حکم دیتے تو ہر صحابی فوراً آ جاتا. حضور کے گھر میں غلام اپنے ہیں, ایک غلام کا نام تھا ابو رافع, ایک غلام کا نام تھا صولان, ایک غلام, مختلف موقعوں پر مختلف غلام رہے ہیں. اور خدمت کرنے والے صحابہ تو ایسے ہیں, ایسے خدمت کرنے والے ہیں کہ خود ہی صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اگر نبی علیہ السلام تھوک زمین پر ڈال تھوک پھینکتے ہیں وہ زمین پر نہیں گرتا, وہ ہاتھ پر گرتا ہے. ایسے ماحول میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن اپنے ہاتھ سے وہ اونٹوں کا نشان لگا. حضور نے یہ نہیں سوچا یہ چھوٹا سا معمولی کام میں کیوں کروں گا, یہ تو کسی صحابہ سے کروں گا تو چلو تم کرو یہ کام, جو غلام ہیں ان غلاموں سے یہ کام کراؤں گا, نہیں, حضور اپنے ہاتھ سے مارکا لگا. تو انس بن مالک کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے دیکھا حضور نبی علیہ السلام مارکا لگا رہے ہیں. جب جنگ بدر کے لیے چل رہے تھے تو سواری کی ضرورت ہے, سواری کی ضرورت ہے, سواریاں ہیں کم, افراد ہیں زیادہ, 313 تھے افراد اور 70 اونٹ ہیں. ان 70 اونٹوں پر سوار ہو کر وہاں پہنچنا ہے. اب 70 اونٹوں پر سوار ہو کر وہاں پہنچنا ہے, ایک اونٹ پر ایک آدمی اگر بیٹھے گا تو 70 اونٹوں پر بیٹھ کے باقی لوگ جو ہے وہ پیدل چلیں گے. اس لیے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونٹ پر 3 آدمی مقرر کر دیے, تم 3 آدمیوں کا یہ ایک اونٹ, تم 3 آدمیوں کا یہ ایک اونٹ, تو 3 آدمیوں میں اونٹ تقسیم کر دیے. خود بھی کیا میسج ایسا کہیں جمت رہے اس طرح آپ بوجھ بوجھ یا آپ یہ بیاہ, تو 3 آدمی حضور نے اپنے ساتھ رکھے. اپنے ساتھ کن کو رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی نوجوان ہے, 22 یا 23 سال کی عمر ہے, انتہا طاقتور, غیر شادی شدہ تو جوان لڑکا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور کا چچیرا بھائی, چچیرا بھائی بھی ہے, حضور کے گھر میں رہتے تھے, حضور کے کھانے سے ہی کھانا کھاتے تھے. حالانکہ ان کا کوئی مقام نہیں تھا, ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, ان کا کوئی بھائی بھی نہیں تھا وہاں, باپ تو مر چکا تھا پہلے, بہن بھی نہیں ہے, اکیلا نوجوان حضور کے ساتھ رہنے والے, 22-23 سال کی عمر ہے. اور جس وقت یہ سفر ہو رہا ہے اس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال کی, 55 داوری حضور کی عمر 55 سال ہے, جنگ بدر ہو رہی ہے. اب جب یہاں سے روانہ ہو گئے تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس ایسا کروں گا باری بک کروں, باریاں ہم طے کریں گے, یہاں سے لے کر وہاں تک میں سوار ہو جاؤں گا, وہاں سے آگے تم سوار ہونا, اس کے بعد پھر تیسرا سوار ہوتا ہے, تو باری باری ہم سوار. اب جب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوار ہونے کا وقت ہے تو حضور نے فرمایا علی تم سوار ہو جاؤ. کہنے لگا نہیں حضرت میں تو پیدل چلوں گا, میں تو جوان ہوں, آپ سوار ہو جائیں. حضور نے فرمایا نہیں تم سوار ہو. انہوں نے کہا نہیں حضرت میں تو جوان ہوں, میں پیدل چلوں گا. حضور نے فرمایا سوار ہو جاؤ. ہو گیا سوار. جہاں تک ان کو چل کر کے جانا تھا وہاں تک پہنچے تو کہا اترو, دوسرے کو کہا تم سوار ہو جاؤ. کہنے لگا حضرت اب آپ سوار ہو جائیں, میں نہیں. حضور نے فرمایا نہیں تم. اب آگے جا کر جب حضور کا نمبر آ گیا تو حضور سوار ہو گئے. سوار ہونے کے بعد جب وہاں تک پہنچے, وہاں پہنچنے کے بعد حضور جب اترنے لگے تو دونوں نے کہا حضرت آپ مت اتریں, آپ سوار ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو پیدل چلیں گے اور آپ سوار ہو کر کے چلیں. اس وقت حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا سوار کی جتنی تمہیں ضرورت ہے اتنی مجھے بھی ضرورت ہے, نمبر ایک. اور چلنے میں تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں, تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں, حالانکہ حضور بڑھاپے میں ہیں, 55 سال عمر ہے, وہ ابھی جوان ہیں, تو چلنے میں تم مجھ سے طاقتور نہیں اور سوار تمہیں زیادہ ضرورت ہے مجھے نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. یہ کہہ کر کے حضور نبی علیہ السلام بالکل باری باری میں انصاف کے ساتھ چلیں گے, جہاں تک تمہیں چلنا ہے وہاں تک تم چڑھو گے, جہاں تک میں سواری پہ چڑھوں گا وہاں تک میں چلوں گا. وہاں نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں تو نبی ہوں اور تھے نبی, لہٰذا تمہیں پیدل چلنا ہوگا, میرے ساتھ جو باری میں رہیں گے میرے لیے الگ اونٹ رہے گا, میرے لیے الگ باری رہے گی, اس میں میرے ساتھ کوئی نہیں رہے گا کیونکہ میں نہیں. جناب رسول اکرم صاحب اسی طرح سے تو اپنا کام خود کرنا, اپنے آپ کو اونچا نہ مان کر کے نچلے سطح پر رہ کر کے چلنا, یہ حضور کا مزاج تھا. بہت سارے ہمارے مسائل محض اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم بہت سارے کام اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے ہیں, اسی وجہ سے میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں. چلا بیوی کہتی ہے نشہ سن ہت کروں یہ سن پوشن کر جی, یہ اتنا بھی نہیں کرتے میرے لیے, مجھے بچوں کو بھی تیار کرنا ہے جی, مجھے ناشتہ بھی تیار کرنا ہے جی, کپڑے بھی دھونے ہوتے ہیں, صاحب بیٹھے رہتے ہیں, مجھے پریس کر کے کپڑوں کو چاہیے اور ٹھیک 9 بجے میں اٹھوں گا, کپڑے پہن کر روانہ ہو جاؤں گا. تو جب کوئی شخص اپنے گھر والوں کی ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں مدد دے گا اس کے نتیجے میں گھر کا ماحول آرام دہ ماحول بنتا ہے. مرد کی طرف سے خواتین کو, خواتین کی طرف سے مردوں کو مدد ملتی ہے. اگرچہ عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں اور عورتوں کو فارغ نہیں رکھا گیا ہے, ان کی ذمہ داریاں ہیں, مگر جتنی ذمہ داریاں ہم ان سے وصول کرتے ہیں اتنی ذمہ داری ان کی نہیں ہے. تو ہم اخلاقیات کی بنیاد پر کرواتے ہیں, ورنہ اگر قانون پوچھا جائے کیا بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کو کھانا پکا کر کے دے, کہہ گا نہیں. کیا بیوی کی ذمہ داری ہے وہ شوہر کے کپڑے دھو کر کے, کہہ نہیں. کیا بیوی کی ذمہ داری ہے وہ گھر میں جھاڑو لگائے, کہہ نہیں. یہ سارے پابندیاں اس پر نہیں ہے کہ نہیں, پھر کیوں کرتے ہیں وہ اخلاق تیار. ہم شوہر بھی عورتوں سے کہتے ہیں تم یہ سارے کام کرو, پھر مردوں سے کہتے ہیں تم ان کے یہ تقاضے بھی پورے کرو. بیوی کو جانا ہے مبارکی شنا وال سے مجھے سوسٹوک ودن 100 روپیے, یہ 1000 روپیہ مانگنا, یہ روٹیوں کا تحفہ لینا, یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن ہم شوہر سے کہتے ہیں جیسے بہت سارے وہ کام جو بیویاں کر رہی ہیں تمہاری حالوں کو نہیں کرنا تھا, اخلاقاً وہ کرتی ہیں تمہاری, اسی طرح سے تم ان کے بہت سارے وہ تقاضے پورے کرو جو تم پر لازم نہیں تھے. اس طرح سے زندگی جو ہے وہ حقوق کی ادائیگی اور فرائض کی ادائیگی دونوں کے ساتھ گزرتی ہے. ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب ہیں, وہ بہت پریشانی کی حالت میں تھے, ان کی والدہ بیمار اور کسی ایسی بیماری میں کہ وہ بیچاری اپنے باتھ روم بھی نہیں جا سکتی, ان کو مدد چاہیے کسی کے ذریعے سے جو ان کا استنجا کرائے, جو ان کو پیشاب وغیرہ کرائے. یہ شوہر اپنی بیوی سے کہتا تھا آپ ان کی اتنی مدد کرو کہ میری والدہ کو, میں تو استنجا کرا نہیں سکتا ان کا, تو میں بیٹا ہوں اس لیے آپ ان کی مدد کرو. بیوی نے کہا میں نے سارا اسلام پڑھا ہے, یہ میری ڈیوٹی نہیں آپ کی ڈیوٹی. شوہر کہتا جی ہاں ٹھیک ہے میری ڈیوٹی ہے, مگر یہ کام تو میں کر نہیں سکتا خود, آپ کر دیا کرو. اس نے کہا میں نہیں کروں, میں نے اسلام پڑھا ہے, اس میں کہیں نہیں لکھا ہے یوں. وہ بہت شوہر سمجھاتے رہے لیکن وہ مانتی نہیں تھی. اب وہ شوہر یہ کہتا تھا جی میں ڈیوٹی پر جاتا ہوں, دن میں اگر میری والدہ کو پیشاب پاکانے کی ضرورت پڑتی ہے تو میری بیوی کہتی ہے میری ڈیوٹی نہیں. تو بہت بڑی الجھن میں ہوں. خیر اسے بلایا, بلانے کے بعد اسے سمجھایا جانے لگا تو بیوی کہتے ہیں جی سنیے بتائیے آپ نے اسلام تو پڑھا ہے؟ پڑھا ہے تھوڑا سا, ہاں میں نے بھی پڑھا ہے اسلام کی فلاں فلاں کتاب میں. عورتوں کی ڈیوٹی میں کہیں لکھا ہے ساس کی خدمت کرنا؟ تو ان سے عرض کیا گیا ہاں واقعی کہیں نہیں لکھا ہے ساس کی خدمت کرنا. یہ شوہر ان کی ڈیوٹی ہے, ان کی ماں ہے, وہ کریں کس طرح سے کریں. ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ تیار نہیں ہوئی. کیا لگا جی میں تو تیار نہیں, کتاب مجھے یہ ڈیوٹی نہیں رکھتی ہے. اس لیے اس شوہر سے کہا آپ تھوڑا سا باہر بیٹھے, چلا گیا وہ باہر. اس اہلیہ سے کہا بہت اچھا ہے تم اپنی اس ساس کی خدمت کر دو, یہ تو اجنبی اگر ہوگا اس کی بھی آدمی خدمت کرتا ہے, یہ تو تمہاری ساس ہے, اس کی وجہ سے تمہارے شوہر کو آرام راحت ملے گی, تو تمہیں کرنا چاہیے. اسے کہا جی جو چیز مجھ پہ اسلام نے لازم نہیں کی میں کیوں کروں. بہت اچھا آپ اسلام کہہ رہی ہیں, پھر اسلام ہی کی تعلیم یہ ہے, ہم آپ کے شوہر سے کہیں گے آپ دوسرا نکاح کرو اور اس دوسری بیوی سے کہو کہ آپ میری والدہ کی خدمت کرنا, تو آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ کہہ لیا نہ 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 یہ پوچھا تیار. شوہر کو بولایا یہ آپ کی اہلیہ تیار ہوگی آپ کی والدہ کی خدمت کرنے کے لیے. کہنے لگے کیا بات آج, کیا بات آپ نے کہی, آپ سے خاص آپ تعیث, اب تعیث سے کہیں تیار. اصل میں اخلاق تو خیر میں نقطہ جو سمجھا رہا تھا وہ یہ, اپنے گھروں کے چھوٹے کاموں کو کرتے ہوئے انسلٹ محسوس نہیں کرنا چاہیے. ابھی پچھلے ہفتے ایک رشتہ کٹ گیا. رشتہ کٹنے کی وجہ کیا ہوئی؟ شوہر یہ کہتا ہے کہ جی میری بیوی گئی تھی مائکے 3 دن کے لیے, یہ ہفتے تک واپس نہیں آئی, نتیجہ ہوا مجھے گھر میں فاقہ لگ گیا. کیوں فاقہ لگ گیا؟ کہتا کہ وہاں تھا ہی نہیں چائے کرن سن, یہ اپنے ہاتھ سے چائے بنانے کو تیار نہیں, اپنے گھر سے کھانا بنانے کو تیار نہیں. کہتا جناب میں وہ لاتا تھا کرکرے اور وہ لیز ویز وہی کھا کر کے گزارا کر رہا تھا, میری بیوی آ نہیں رہی. اتنا آدمی کام چور بن جائے کہ اتنے معمولی اپنے ذاتی کام کرنے کو آدمی تیار نہ ہو, یہ مزاج نہیں رہنا چاہیے. جفا کشی کی مزاج ہونا چاہیے کہ صاحب اپنے کام میں خود کروں گا, یہ کوئی مشکل نہیں, اپنے کپڑوں کو پریس ہم خود کریں, نہ کہ بیوی کو آڈر چلائیں. بیوی کرے, کرنا چاہیے اسے, جتنا وہ شوہر کو آرام و راحت پہنچائے گی, جتنا پہنچائے گی اتنا واپس اس کو راحت پہنچے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمیں بھی یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کی حیثیت سے سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مزاج کیسا ہو. خام خواہ اپنے آپ کو صاحب بنا کر کے اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہیے. یہ صاحب وحاب کا بعد میں یہ سارا نیا نیچے آ جاتا ہے جب آدمی ریٹائر ہو کر گھر میں بیٹھتا ہے, اور اس وقت آدمی وہ صاحب وحاب بھول جاتا ہے. تو اپنا مزاج, اپنا کام اپنے ہاتھ سے خود کرو, اس کے نتیجے میں گھروں میں راحتیں پیدا ہوں گی, اس کے نتیجے میں ہم اپنی والداؤں سے وہ کام نہیں. ورنہ لڑکا بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے میں اپنی ماں سے کپڑے بھی دھلواتا ہوں, پریس بھی کراتا ہوں, یہ بھی کراتا ہوں, یہ بھی کراتا ہوں, کپڑے بھی دھلواتا ہوں. اب وہ مسئلہ پوچھتا ہے کیا, کیا لگا جی میرا وہ جو نافا کچا ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے دھلوا سکتا ہوں یا نہیں؟ آپ کی شادی جی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, تب وہ اپنے ماں باپ کچے کو اپنی بیوی اپنی والدہ سے دھلوانے کو تیار ہے. کیا اتنا کام اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے؟ تو اتنا نیچے آ کر کے ساتھ میں کوئی کام اپنے ہاتھ سے نہیں کروں گا اور سارا دوسروں سے کرواؤں گا؟ نہیں. اسی طرح سے دفتر میں افسر ہیں, لوگ آئے, یہ لگا جی ہمارا کام, کہہ لگا وہ ملازم نہیں آیا, اس کے پاس فائل ہے, کوئی مشکل نہیں, یہاں سے جا کر شلف میں سے فائل نکال کر لانی, اس کو سائن کرنا ہے, نہیں صاحب ملازم آیا نہیں, دوئی میں دو بھی کیا دوئی, تو میں نے تمہیں شکایت گارا تھا مشکلات سے, یہ پتہ ہو چکا ہے فائل, یہ بیچارہ چکر پر چکر کاٹ رہا ہے, صاحب فرماتے ہیں فائل نہیں نکلی ہے. مشکل کتنا ہے, کرسی سے اٹھ کر وہاں جانا, وہاں سے فائل نکالنی, بس وہ کہیں کہ ہوں گے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اپنے ہاتھ سے خود کام کرنے کا تھا, اس میں آپ کبھی نہیں یہ سمجھتے تھے کہ میں اللہ کا نبی, یقیناً تھے اللہ کے نبی, اور اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے میں یہ کام نہیں کروں گا, نہیں, میں یہ کام میرے لیے توہین کی چیز ہے, ہرگز نہیں. آپ یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے میں سب سے آگے چلوں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب ہم کبھی چلتے تھے حضور کبھی بیچ میں ہوتے تھے, کبھی درمیان میں, کبھی آگے, کبھی پیچھے, ورنہ سارے کہتے ہیں ہم آگے جا ہی نہیں سکتے کیونکہ حضور کو آگے چلنا چاہیے. نہیں, حضور کی اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ لوگ مجھ سے آگے چل رہے ہیں یا پیچھے رہ رہے ہیں, اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ صاحب کہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں, ایک دفعہ ایک سفر میں تھے ہم, تو تھکاوٹ ہو گئی, تو راستے میں وقت گزارنا تھا, تو جب بیٹھ گئے وہاں تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے محسوس کیا کہ حضور کو آرام کی چاہت ہے, آرام کرنا چاہتے ہیں, تو میں نے فوراً ہاتھ ٹانگ نیچے بٹھائی, حضور نبی علیہ السلام نے اپنے سر مبارک یہاں پر رکھ دو, سو گئے. نیچے پتھر ہیں, نیچے مٹی ہے, سرہانے میں کیا ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ران مبارک, تو ران پر حضور صاحب رکھ کر کے سو گئے. سوچے تھا حضور کے لیے تو خصوصی بیڈ آنا چاہیے, اب ہر وقت وہ تو عرش اگر بیڈ بند کر کے آتا تو وہ بھی ناکافی, مگر نہیں, حضور نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو نچلی سطح پر رکھ کر کے یہ بتایا کہ اپنے کام اپنے ہاتھ سے خود کرنا چاہیے. معراج کا واقعہ ہوا, لمحوں میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی ساری کائنات کی, اور اس کے کچھ دنوں کے بعد ہجرت کا سفر ہوا تو پیدل چلنا پڑا, اور 9 دن لگ گئے اور بھوکے اور پیاسے. جو اللہ معراج کرا سکتا تھا وہ اللہ مکہ مکرمہ سے اٹھا کر حضور کو مدینہ پہنچا دیتا لمحوں میں, تو کوئی مشکل ہی نہیں تھی, لیکن نہیں, کہ آپ یہ سفر آپ کا کر رہے ہیں, آپ یہ دین کی خاطر کر رہے ہیں, آپ کی امت کے لیے نمونہ آپ کی ذات بنے گی, جسے خود چلیں, مشکلات جھیل کر کے چلیں, بھوکا پیاسا رہ کر کے چلیں, اور دشمنوں کے خطرے میں جا کر کے چلیں, دھوپ میں بھی چلنا پڑے. خیر, تو میرا نقطہ یہ سمجھا کہ ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم کچھ کام کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ میری شان کے خلاف ہے, میری حیثیت یہ نہیں کہ میں یہ کام اپنے ہاتھ سے کروں. حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے خود دیکھا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنا جوتا سی رہے ہیں, اپنا جوتا سی رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے میں نے دیکھا حضور ٹیب لگا رہے ہیں. اب اگر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے لیے اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تو ہم کیوں سمجھتے ہیں صاحب میں یہ کام نہیں کروں گا, میں والدین سے کراؤں گا, میں بہنوں سے کراؤں گا, میں اپنی بیویوں سے کراؤں گا. صاحب ایک صاحب نے اپنی بہن کو فون کیا, یہی شہر کا بیوی جو ہے وہ آج کل ابھی ڈلیوری ہوئی ہے, آپریشن ہوا ہے, وہ مائکے میں ہے, تو آ اور آ کر کے مجھے کھانا بنا کر کے دے, کیونکہ مجھے کھانا بنانے والا کوئی نہیں ہے. اتنا ہم نے ہاتھ باندھ کر کے رکھے کہ میں اپنے لیے اپنی چائے نہیں بنا سکوں گا, اپنے لیے اپنا کھانا نہیں بنا سکوں گا, اور وہ بہن پریشان ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی میرا شوہر جو ہے وہ خود بیمار ہے, اب میں اس بھائی کے ہاں جا کر کے اس کو کھانا بنا کر کے دوں یا اپنے شوہر کی تیمارداری کرو. وہ بیچاری صبح وہاں جاتی ہے, وہاں کھانا پکا کر وہاں صفائی کر کے آتی ہے, پھر بھائی کے پاس پہنچتی ہے, دوپہر کو یہاں کھانا پکاتی ہے, یہاں صفائی کر کے جا رہی ہے, پھر صبح وہاں شام یہاں, صبح وہاں شام یہاں, وہ بھی خدمت دے رہا ہے, یہ بھی خدمت دے رہا ہے. وجہ کیا بنی کہ صاحب میں اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک, پھر ہفتہ گزر گیا تو وہ کپڑوں کا ٹھیلا لے کے جا رہی ہے, کیا کرنا ہے صاحب, چمچم چھالے, کیا چمچم بوائے سے سوچنا تھا میں نے آپ سے چلی تھی. کام چور نہیں بننا چاہیے, یہ زندگی ہے کس کے لیے, اس لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کرنا چاہیے, اس کے نتیجے میں آپ کے گھروں کے بہت سارے مسائل حل ہوں گے اور الجھن سے بچ جائیں گے.
حضرت مفتی جی, کیا سیڈی سافٹ ویئر پلے لسٹ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں, صحیح ہے یا نہیں؟
یہ سوال جس بھائی نے لکھا ہے وہ تو الگ ملیں گے, اس وقت اس پہ بات کریں گے. یہ سی ڈی سے مراد کس قسم کی سی ڈی ہے, اصل میں اس میں شاید وہ کاپی رائٹ کا مسئلہ ہے, ہو سکتا ہے کاپی رائٹ کا مسئلہ ہوگا, تو الگ سے بیٹھ کے اس کو میں سمجھوں گا, اس کا پھر میں عرض کروں گا. وحدت الوجود, یہ تو ویسے علمی سوال ہے وحدت الوجود, اور یہ عوامی مجلس میں بیان کرنے کا نہیں ہے, لیکن ایک اعتبار سے بہت اچھا سوال کیا انہوں نے، اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں میں آسان لفظوں میں اس پر عرض کر دیتا ہوں. آسان سا آسان ہے یہ بہت علمی قسم کا سوال، اور ہماری عام دینی کتابوں میں نہ یہ سوال آتا ہے اور نہ اس پر کوئی بحث ہوتی ہے، کہیں یونیورسٹیوں میں، کہیں کالجوں میں، کہیں اونچی سطح پر اس پہ بحثیں ویسے ہوتی رہتی ہیں، اور اس پر بہت کتابیں لکھی جا چکی ہیں. ایک زمانے میں بڑا مارکت العلا مسئلہ یہ رہا. آئیے، دنیا میں اللہ کی ذات کا بھی وجود ہے اور مخلوقات کا بھی وجود، ہمارا وجود ہے، ہم موجود ہیں، درخت کا وجود ہے وہ کھڑا ہے، زمین کا وجود ہے وہ بچھی ہوئی ہے، پانی کا وجود ہے جسے ہم پیاس بجھاتے ہیں، آپ کا وجود ہے جو گرمی پہنچا رہے ہیں، اسی طرح سے اللہ کا وجود بھی ہے. سوال یہ ہے کہ مخلوقات کا وجود اور اللہ کا وجود ایک ہی قسم کا ہے، یہ دونوں میں فرق؟ جواب، بہت بڑا فرق ہے. ہمارا وجود وجود کامل نہیں ہے، اللہ کا وجود وجود کامل ہے. ہمارا وجود محتاج ہے، محتاج ہے درخت کو خاص قسم کی آب و ہوا چاہیے، زمین سے خاص قسم کی طاقت چاہیے، ایک خاص درجے کا ٹمپریچر چاہیے تو درخت کھڑا رہے گا، ہم کو کھانا چاہیے تو کھڑے رہیں گے. ہماری باڈی جو ہے یہ ہڈیاں گوشت کے ساتھ، گوشت ہڈیوں کے ساتھ، پٹھوں کے ساتھ، تبھی یہ کام، اور اس کے بعد بھی اس میں طرح طرح کی مشکلات، زیادہ سردی یہ برداشت نہیں کر سکتا، زیادہ گرمی یہ برداشت نہیں کر سکتا، مشکلات برداشت نہیں کر سکتا، یہ چوٹ برداشت سہ نہیں سکتا ہے. تو ہمارے وجود کے یہ حالات ہیں کہ ہم بھوکے رہ نہیں سکتے، پیاسے رہ نہیں سکتے، زیادہ سردی جھیل نہیں سکتے، زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے، مخالف ماحول میں انفیکشن سے بچ نہیں سکتے. ہمارا وجود ہے مگر ساتھ ساتھ میں یہ کمیاں بھی ہیں. تو کیا خدا کے وجود میں بھی یہ کمیاں ہیں؟ جواب ہے کہ نہیں. اب غیر خدا کا وجود اور بندوں کا وجود، خدا کا وجود اور مخلوقات کا وجود، وجود تو ہے، وجود تو ہے، لیکن اس وجود میں فرق ہے کہ اللہ کا وجود ان تمام لمیٹیشن سے محفوظ ہے، اور ہمارا وجود جو ہے ان تمام حدود اور قیود کے اندر بندھا ہوا ہے. ہم محتاج ہیں، ہمیں آرام چاہیے، کھانے کے بھی محتاج، آرام کے بھی، سونے کے، جاگنے کے، خوشی کے، راحت کے، تمام چیزوں کے ہم محتاج ہیں، اس کے کہ ہمارے کام کو کوئی اپریشیٹ کرے. ہم محتاج ہیں اس کے کہ بیمار ہو جائیں تو دوائی ملے، اور بیمار ہو جائیں گے تو ہماری صحت کمزور ہو جائے گی، لیکن اللہ کے ذات کے لیے ایسا کچھ نہیں. اب جب صورتحال یہ ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کا وجود وجود کامل اور مخلوقات کا وجود وجود ناقص. اللہ کا وجود کسی کا محتاج نہیں، اور ہمارا وجود محتاج ہے طرح طرح کی چیزوں کا، یہ کھانے کا محتاج ہے، یہ پانی کا محتاج ہے، یہ ہوا کا محتاج ہے، یہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. تو ہمارا وجود محتاج ہے چیزوں کا، اور اللہ کا وجود کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ کا وجود وجود کامل، اور انسان کا وجود وجود ناقص. جب کامل اور ناقص جگہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو اس وقت کبھی کبھی ناقص کی نفی کر دی جاتی ہے اور کامل کا اثبات کیا جاتا ہے. مثلا ایک انسان بہت اچھا ہے اور دوسرا انسان بہت خراب ہے، تو کہتے ہیں یگو انسان یشا انسان یگو گپن، حالانکہ وہ انسان ہے. تو ہم نے اس کے انسان ہونے کی نفی کر دی، حالانکہ وہ انسان ہے. اس کے کسی ایک وصف کے بنا پر ہم نے کہا انسان چاہ کوئی محلس میں شاہ کوئی انسان نمازی شاہ کوئی، یہ جو ہم ایک ہی کو مان رہے ہیں حالانکہ باقی بھی ہیں. کیا مطلب اس کا؟ ہم باقیوں کو کہتے ہیں وہ ناقص اور اس کو کہتے ہیں کامل. اس کامل کی وجہ سے کہتے ہیں ہم ایک ہی ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے ہم کہتے ہیں اس کائنات میں وجود بے شمار چیزوں کا ہے، مگر کامل وجود تو ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کے ذات. تو وحدت الوجود کے معنی ہے کامل وجود صرف ایک اللہ کے ذات کا ہے، اور باقیہ جتنے تمام موجودات ہیں ان تمام موجودات کا وجود وجود ناقص ہے. ایک معنی یہی ہے اور یہی معنی صحیح ہے. دوسرے معنی وحدت الوجود کے کیا نکالے گئے؟ کیا لگا صاحب؟ اللہ کی ذات اور مخلوق دونوں ایک، بندہ خدا کی ذات کے اندر ہے، خدا کی ذات بندے کے اندر ہے. جی اس کو کہتے ہیں حلول کا عقیدہ. اس حلول کے عقیدے کو ذہن میں رکھ کر کے پھر یہ کہنا، اس کو سمجھاتا ہوں. چائے میں نمک ڈالا گیا اور نمک ڈالنے کے بعد وہ نمک اس میں گھل مل گیا، اس کے بعد آپ نمک کو اور چائے کو الگ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، دونوں کا وجود ایک، دونوں کا وجود ایک ہو گیا. یا دودھ ہے، اس دودھ کے اندر کھانڈ ڈالا گیا اور کھانڈ ڈالنے میں تو اس کو ابالا گیا، اب اس دودھ اور کھانڈ کو الگ نہیں کر سکتے، یہ دونوں کا وجود وجود ایک بن گیا. کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا وجود اور مخلوق کا وجود دونوں بالکل ایک پر برابر، چونکہ اللہ کے وجود کو فنا نہیں ہے اسے انسان کا وجود بھی فنا نہیں ہوگا. یہ ہے وہ باطل عقیدہ. جب کتابوں میں یہ کہا جاتا ہے باطل تو وجود باطل ہے تو مطلب ہوتا ہے یہ. یہ دوسرا والا جو مفہوم ہے اس مفہوم کے اعتبار سے وحدت الوجود عقیدہ صحیح نہیں ہے. اب اگر ایک کوئی آدمی کہتا ہے میرا عقیدہ وحدت الوجود کا ہے تو جواب آئے گا کون سا والا, یہ والا یا یہ والا. اگر یہ والا عقیدہ ہے تو غلط اور یہ والا عقیدہ ہے تو صحیح. لیکن چونکہ یہ غامض قسم کی فلسفیانہ بحث ہے اس لیے دین بہت آسان چلتا ہے, اس میں یہ بحثیں نہیں آتی. اس میں سیدھے آتا ہے اللہ کی ذات اللہ کی ذات ہے, نبی کی ذات نبی کی ذات ہے, اللہ اللہ ہے, نبی نبی ہے, انسان انسان ہے. انسان کو اللہ کی ذات کو ماننا ہے, اللہ کی ذات نے انسان کو پیدا کیا. انسان کا وجود جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہے اور یہ وجود جب مر جائے گا تو فنا ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اس کو زندہ کریں گے. یہ سارا عقیدہ. لیکن وحدت الوجود کی بحث جو ہے وہ شروع ہوئی تھی ہندوؤں کے یہاں کی بحث ہے, وہاں اس کو کہتے ہیں ہماؤس. ہندوؤں کے یہاں سب کچھ وہی ہے, ہم بھی اسی کے اندر, اسی کو کہتے ہیں وہ حلول کا عقیدہ. اور وہاں سے پھر کچھ مسلمان مصنفین نے اس کو اختیار کیا اور اپنے یہاں تشریحات لکھی تھی. آگے چل کر کے پھر ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کے زمانے میں یہ زیادہ ہی خطرناک بحث شکل اختیار کر گئی تھی. اور جب غلط تشریحات ہو رہی تھی اس وقت اس تعبیر کو انہیں بدل کر کے انہوں نے کہا تھا وحدت الوجود صحیح نہیں ہے بلکہ وحدت الشہود صحیح ہے, کہ حقیقت میں وجود ایک ہی ہے, باقی سارے وجود ایسے ہیں جیسے سایہ, باقی سارے وجود ایسے ہیں جیسے ہیں ہی نہیں, کیونکہ وہ وقتی ہیں, آج ہیں کل نہیں ہوں گے. یہ انسان آج ہے کل نہیں ہوگا, یہ درخت آج ہے کل نہیں ہوگا, یہ بلڈنگ آج ہے کچھ عرصے کے بعد نہیں ہوگی, اور اس کے مقابلے میں خدا کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. تو خیر وحدت الوجود کے دو معنی ہیں. یہ والا معنی کہ کامل وجود اللہ کی ذات کا ہے اور بقیہ تمام موجودات کا وجود وجود عارضی, وجود ذلی, وجود ناقص. جب یہ مفہوم مراد لیتے ہیں تو کہتے ہیں موجود تو دنیا میں اگر ہے تو ایک ہی ہے, باقی سارے وقتی. یہ ہے وہ مفہوم. اس کی اور زیادہ تشریح اگر چاہیں گے تو کتابوں کا نام بھی عرض کر دیتا ہوں. ایک کتاب کا نام ہی وحدت الوجود, لکھنے والے کا نام ہے شاید مولانا فتح محمد لکھنوی, انہوں نے لکھی ایک. اور اگر کوئی اور زیادہ اونچے پیمانے پر پڑھنا چاہے تو مولانا ابوالحسن علی ندوی نے کتاب لکھی ہے تاریخ دعوت و عظیمت. اس تاریخ دعوت و عظیمت کی ایک جلد میں حالات زندگی انہوں نے لکھے ہیں مجدد الفسانی کے. اس مجدد الفسانی کے حالات زندگی میں لکھاتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کیا. اس سے آگے اگر کوئی پڑھنا چاہے جو ایسے مشکل ہے, لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پھر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کی لکھی ہوئی کتاب ہے فتوحات مکیہ, جو 17 جلدوں میں ہے. اس میں بڑی لمبی بحث ہے یہ, مگر وہ عربی میں ہے تو ایک زبان عربی اور بحث انتہا مشکل, اس لیے مشکل در مشکل ہوگی. وہ تو اہل علم کا کام ہے, بہت زیادہ اونچے اہل علم کا, ہم بھی نہیں سمجھ پاتے اس بحث کو. ہم نے تو جب اس کو جب پوچھا سمجھا تو پتہ یہ چلا کہ شاید علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پوری طرح سے بحث کو سمجھ سکے تھے. اور انہوں نے کہا تھا کہ باقی کسی مسئلے میں کوئی مجھ سے آگے نہیں جا سکتا, لیکن وحدت الوجود کے تشریحات میں ابن عربی مجھ سے آگے نکل سکتا. خیر تو یہ ایک علمی بحث تھی, اور کوئی پتہ نہیں.
جب
رشتہ ہونے لگے تو میاں بیوی کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ رشتہ دار تحفے دیتے ہیں. لڑکے کے رشتہ دار اس ہونے والی بہو کے لیے تحفے بھیجتے ہیں, لڑکی کے رشتہ دار دلہا کے لیے اور دلہا کی ماں کے لیے, اس کی بہن کے لیے, اس کے بہنوں کے لیے تحفے بھیجتے ہیں. تو ان تحفوں کے لیے شریف فیصلہ کیا ہے؟ جواب, دینے والا کیا کہہ کر دے رہا ہے؟ اگر دینے والا دے رہا ہے تحفہ تو پھر یہ تحفہ, اور اگر دینے والا دے رہا ہے یہ کیا کہہ لگے صاحب آگے چل کر کے میں یہ واپس لوں گا تو یہ تحفہ لے رہا ہے. اگر دینے والے کی نیت یہ ہے کہ آج ہم اتنا دیں گے کل کو وہاں سے زیادہ ہے, اگر نیت یہ ہے تو قرآن کریم نے اس طرح دینے کو منع کیا. میں آج دوں گا ان کو 1,000 روپیہ, کل کو جب ہمارے یہاں کچھ ہوگا تو یہ 1,500 لائیں گے. ہم آج دیں گے 800 ٹوکر, اور کچھ دن بعد جب ہمارے یہاں ہوگا تو یہ 2 ٹوکریاں لے کر آئیں گے. قرآن کریم نے کہا ولا تمنن, وہ احسان مت کرنا تستکثر, جس میں تمہاری نیت ہوگی کہ وہاں سے زیادہ آئے گا. ہمارے یہاں معاشرے میں وہی ہے کیا کہ صاحب یہاں سے ہم دیں گے تاکہ وہاں سے جب آئے گا تو زیادہ آئے گا. اور اس کی وجہ سے عجیب عجیب مسئلے پیدا ہوتے ہیں. کیا کہہ لگا صاحب فلاں جگہ دعوت میں جانا ہے, جا تو چلو برتاؤ کرو, تو ورتاؤ کرنا اس سے دعوت میں نہیں جانا, اور اگر دعوت میں جانا تو ورتاؤ بھی کرنا, پھر ورتاؤ کو نوٹ کر کے بھی رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ باقاعدہ لین دین کی شکل اختیار کر گیا ہے. اس لیے رشتوں میں جو ایک دوسرے کے خاندان تحفے دیتے ہیں یا تو وہ تحفے مت دیں, اور اگر دے رہے ہیں تو ان کو تحفہ ہی رہنے دیں, اور جس وقت خدا نخواستہ رشتے کٹتے ہیں اس وقت وہ جھگڑے اللہ اکبر, اس قدر پریشان کن ہوتے ہیں, وہ اس قدر پریشان کن ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں اش مین مل چود میں ہر بیچ یود میں ہش, اتنا لمبا جھگڑا ہوتا ہے اور اس کا نہ کوئی قانون فیصلہ کر پاتا ہے اور نہ شریف فیصلہ اس کا ہو پاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الجھی ہوئی چیز ہے. سب دلہا اس دلہے کے ماموں نے, اس کے چچا نے, اس کے بہنوئی نے, اس کی بہن نے, اس کی ماں نے, جو جو کچھ وہاں دیا ہے, جب رشتہ کٹے گا تو ان سے کیسے وہ چیزیں واپس لے کر ان لے جا کر دیں گے؟ وہ اسے خرچ بھی کر چکے ہوتے ہیں, وہ خرچ کر چکے ہوتے ہیں. اس لیے یا تو یہ سلسلہ لینے اور دینے کا ختم ہو جانا چاہیے, اور اگر ختم نہیں کر سکتے ہیں تو دیتے وقت یہ ذہن میں رکھیں ہم اپنی طرف سے گفٹ دے رہے ہیں, ہم اپنی طرف سے ہدیہ دے رہے ہیں, ہم آئندہ واپس نہیں لیں گے تب رہے گا یہ ہدیہ. اور ہدیہ اور گفٹ دینا جو ہے, ہدیہ اور گفٹ دینا سنت ہے. حضور نے فرمایا تحابو تحابو, ہدیے دیے اور لیا کرو, گفٹ دیا کرو لیا کرو, اس سے تمہارے دل میں محبتیں پیدا ہوں. واقعی محبت پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنے دو, فرض کیجیے ایک لڑکا باہر سے آ رہا ہے بنگلور سے, یا فرض کیجیے ایک لڑکا سعودیہ سے آ رہا ہے, کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایک قلم لایا, کتنی خوشی ہو, میرے دوست میرے لیے قلم لایا, اور چھوٹے بچے کے لیے جی آپ کے لیے بھی عطر کی شیشی لایا, یہ ہے اصل میں گفٹ. وہاں دینے والے کے ذہن میں بھی نہیں ہے یہ کل کو جب جائے گا باہر تو یہ میرے لیے بھی قلم لے کر آئے گا, نہیں. اور اگر اس کے ذہن میں یہ ہے, پھر یہ تحفہ نہیں ہے, پھر یہ ایک قسم کا بزنس ہے, پسے پردہ بزنس, اوپر سے ہے گفٹ. اب اس کے بعد جو یہ چیزیں دی جا رہی ہیں, کیا اس کو مہر میں شمار کر سکتے ہیں؟ کہ ہاں اس کو مہر میں شمار ضرور کر سکتے ہیں, مگر شرط ایک ہے, جس وقت یہ دیا گیا اس وقت کلیئر کرنا ہوگا کہ آئندہ ہم اس کو مہر میں شمار کریں گے, تاکہ لینے والے اسی وقت سمجھ جائیں کہ آئندہ ہمیں جو مہر ملنے والا ہے یہ چیز اس میں انکلوڈ ہے, شامل ہے. ہمارے ہاں جو اسلامی فقہ کی کتابیں ہیں, اسلامی قانون کی, ان کتابوں میں ان کتابوں کی جگہ لکھا ہوا وَمَن بَعَثَ إِلَىٰ اِمْرَأَتِهِ شَيْئًا فَقَالَتِ الزَّوْجَةُ هِيَ مِنَ الْهَدِيَّةِ وقال الزوج هي من المهر فالقول قول الزوج, شوہر نے کہا میں نے جو کچھ دیا تھا وہ مہر میں دیا تھا, بیوی کہتی ہے نہیں تم نے جو کچھ دیا تھا وہ گفٹ میں دیا تھا, تو شوہر کی بات نہیں ہے. یہ قانون, شوہر نے کہا جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ مہر میں ہے, بیوی کہتی ہے نہیں وہ گفٹ میں آپ نے دیا ہے, شوہر کی بات نہیں ہے. لہذا آئندہ جھگڑوں سے بچنے کے لیے بہت بہتر ہے کہ جس وقت یہ چیزیں دی جا رہی ہیں اسی دن کلیئر کر دیں, یا دو دن کے بعد کہیں کہ صاحب جو کچھ دیا جا رہا ہے ہم اس کو مہر میں شمار کریں گے, لڑکا بھی بری ہو جائے گا, اس کا مہر ادا ہو گیا, لڑکی کو بھی وہ تو پتہ چل جائے گا یہ چیز میرے پاس بطور مہر کیا ہے, ورنہ لڑکی کنفیوژن میں رہتی ہے, ایشا پتہ ایشا میون کس میں واپس کروں, کچھ پتہ نہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لڑکے والوں کی طرف سے کچھ زیورات گئے ہیں, لڑکے والوں کی طرف سے زیورات گئے ہیں, اور آخر میں لڑکے والوں نے کہا کہ جو کچھ ہم نے زیورات کون سیا زیورات کی شکل میں جو کچھ دیا ہم اس کو مہر میں شمار کریں گے, لڑکے والوں کے ساتھ ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ مہر رکھا جائے گا 80,000 روپیہ. اب دیکھیں گے آپ کے زیورات کتنے آئے ہیں, اگر یہ 80,000 کے بقدر ہیں تو مہر ادا ہو گیا, اگر 80,000 سے کم ہیں تو جتنا کم ہے آپ اس کو پورا کر دیں گے, اور اگر 80,000 سے زیادہ ہیں تو پھر اصول کے مطابق پھر جو زیادہ ہے وہ آپ کو واپس لینے کا حق ہے, جو 80,000 سے زیادہ اگر زیورات گئے ہوں گے تو آپ کو واپس لینے کا حق ہے, کیونکہ مہر میں جو ڈیسائیڈ ہو گیا اس سے زائد علاوہ چیز گئی ہے, لینے کا حق ہے. لیکن مشورہ یہ ہے کہ یہ واپس نہیں لینا چاہیے, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب 80,000 مہر طے ہوا, زیورات ہم نے دیے ہیں 1,00,000 روپے کے, 80,000 کا مہر ہوا, وہ جو 20,000 کے زائد زیورات ہیں وہ ہمیں طرف سے ہدیہ, یہ زیادہ بہتر حل ہے. لیکن حق بہرحال آپ کا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو زائد اگر زائد ہو گیا تو ہم واپس لیں. ہاں تو پھر اس کو الگ بیٹھ کر کے سننا ہوتا ہے, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ جنرل کاموں سے نکل کر انڈیویجول کیس میں چلا گیا. انڈیویجول کیس جب ہوتا ہے تو پھر بیٹھ کر سننا ہوتا ہے دونوں طرف کی باتیں. ایک ہے جنرل قانون, آپ پوچھیں گے صاحب میڈیکل کالج میں جب ڈاکٹر سے پوچھیں گے آپ لیکچر دیجئے فیور کیا ہوتا ہے, وہ تو سنائے گا فیور کیا ہوتا ہے اور فیور کی کتنی قسمیں ہیں. اب ایک آدمی کہتا ہے ہمارے گھر میں پیشنٹ ہے, اس پیشنٹ کے لیے یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے, بتائیے کون سا فیور ہے. کہتا ہے لگتا تو فلانا قسم کا ہے, نہیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے. کہہ لگا پھر پیشنٹ کو لاؤ. اصول یہ جواب آئے سلاطین کا مسئلہ ہے. جواب آئے سلاطین کا مسئلہ ہے, دو نمازیں ایک وقت میں پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ جواب, دو نمازیں ایک وقت میں پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب, ایک امام کا فیصلہ یہ ہے کہ دو نمازیں ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتے, ہر نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھنی پڑے گی, وہیں امام وہ نہیں پڑھ. تین اماموں کا فیصلہ ہے, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, امام مالک, اسحاق بن راوت, وہ فرماتے دو نمازیں ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں لیکن شرطیں تین ہیں. نمبر ایک, سفر میں ہوا. نمبر دو, سخت بیمار ہوں اور الگ الگ نمازوں کے لیے اٹھنا کھڑ سکتے ہیں. اور ایک امام کہتے ہیں سخت ترین بارش ہے اور بارش کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اور سفر میں ہوں, ایک ہی جگہ پہ ہوں, مرض و سفر و موت. وہ امام جب یہ کہتے ہیں کہ دو نمازیں ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں, ان کے کہنے کا مطلب ہے, وہ تین امام ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں, ظہر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں, اجازت ہے اس کی کیونکہ حدیث میں موجود ہے حضرت نبی علیہ السلام نے دو نمازیں ایک وقت میں پڑھی تھیں. یہاں سے امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ دو نمازیں ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ قرآن نے کہا ان الصلاۃ کانت علمونی کتاب موقوتا, نمازیں جو ہے وہ اپنے اپنے وقت میں پڑھو. وہ جو حضور نے دو نمازیں ایک وقت میں پڑھی تھی وہ اس طرح نہیں پڑھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, وہ اصل میں حضور نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز آخری وقت میں اور عصر کی نماز اول وقت میں پڑھی ہے. اس طرح سے وہ دو, یعنی مثلا 4:05 پر ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے, 4 بجے انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی, 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں ہو گئی, اس کے بعد پھر 4:05 پر عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو عصر کی نماز بھی پڑھ لی. تو اس طرح سے دو نمازیں ایک وقت میں پڑھی گئی, مگر ظہر کی نماز اپنے وقت میں آئی لیکن اینڈنگ میں آئی, اور عصر کی نماز اپنے وقت میں آئی مگر چٹاری میں آئی. یہ والا جمع کرنا, امام صاحب فرماتے ہیں جب اس طرح آپ جمع کریں گے تو قرآن کی آیت پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. ساتھ میں ایک حدیث ہے وہ ترمذی شریف میں, ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے, اس میں ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من جمع بین الصلاتین بغیر عذر فقط اتا باب من ابواب القواعد, جس نے دو نمازیں بغیر کسی مجبوری کے ایک وقت میں پڑھ لی وہ گناہ کبیرہ کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہو گیا. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ترمذی میں موجود ہے. خلاصہ وہ امام تو کہتے ہیں کہ اگر ظہر کی نماز عصر کی نماز ظہر میں پڑھیں تو اجازت ہے, امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے, ظہر کی نماز آخر وقت میں پڑھیے, عصر کی نماز شروع وقت میں پڑھیے. مثلا فرض کیجئے آپ یہاں سے جموں جا رہے ہیں, راستے میں آپ کو کسی ایک جگہ پر رکنے کا موقع ملے گا, آپ سوچتے ہیں میں ظہر کی نماز عصر کی نماز ایک ساتھ ہم پڑھیں گے. مان لیتے ہیں ایسی جگہ پر آپ رکے جہاں آپ کو کھانا بھی کھانا ہے اور ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے, آپ ظہر کی نماز اپنے آخری وقت میں اور عصر کی نماز سٹارٹنگ میں پڑھیں. آپ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں تو آپ کسی ایسی جگہ پر رکیں جہاں ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے, عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے والا ہے, وہاں جا کر کے ظہر کی نماز اینڈنگ میں پڑھیں, عصر کی نماز سٹارٹنگ میں پڑھیں, ایک ساتھ دونوں نمازیں ہو گئی. ثبوت, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ہیں, ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کی اہلیہ سخت بیمار ہے اور وہ مدینہ شریف میں, تو عبداللہ ابن عمر نے مکہ سے سفر شروع کیا. راستے میں مغرب کی نماز آفتاب جب ڈوب گیا تو آفتاب ڈوبنے کے بعد ان کے شاگرد نے کہا حضرت عصر نماز, آپ نے فرمایا چلتے رہو, اندھیرا شروع ہو گیا کرنا نماز, کہنے لگا چلتے رہو. جب مغرب کی نماز کا وقت ختم ہونے والا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا اترو نیچے, اونٹ سے نیچے اترے, مغرب کی نماز پڑھی, تھوڑی دیر ذرا سا قیام کیا, پھر عصر کی عشاء کی نماز پڑھی, اس کے بعد پھر سوار ہو کر کے روانہ ہو گئے. یہ والا جمع بین الصلاتین, دو نمازوں ایک ساتھ پڑھنے, یہ والا جمع ہے.
Yeah.